اب امیین کے مقابلے میں کچھ اور لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بہت پڑھے لکھے تھے. اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ, مثال ان لوگوں کی جو تورات اٹھوائے گئے. یہود کو خطاب ہے جو خود کو بہت عالم فاضل سمجھتے تھے. انہوں نے تورات کی کئی شرحیں بھی لکھ رکھی تھی جن کو تلمود کہا جاتا ہے. ان میں سے اکثر لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور بہت سے تورات کے عالم بھی تھے. عرب بھر میں ان کے علم و حکمت کی دھانک بیٹھی تھی. مروب تھے لوگ ان کے علم سے. جیسے آج بھی جب آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی شخص بہت پڑھا لکھا ہے, فلاں اور فلاں ڈگری ہے اس کے پاس, تو آپ مروب ہو جاتے ہیں. ایک انسانی کمزوری ہے. لوگ جیسے مال سے مروب ہوتے ہیں, ایسے ڈگریوں سے مروب ہوتے ہیں. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بنی اسرائیل یا یہود کی جو مروبیت تھی لوگوں پر, اس کو آپ سمجھ سکیں, آج کے دور سے ریلیٹ کر سکیں کہ یہ سب میں بہت پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ کلاس تھی, اور اسی لیے وہ امیوں کو بہت فقیر سمجھتے تھے. لیکن ان کی اپنی عملی زندگی کا حال کیا تھا؟ کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها, کہ مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اس کو اٹھایا ہی نہیں. کمثل الحمار, ان کی مثال گدھے کی طرح. اللہ نے ان کو امیوں کے سامنے گدھے سے تعبیر کیا. یحمل اسفارا, جو بڑے بڑے بوجھ اٹھاتا ہے, جو بڑی بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے ہو. اسفار صفر کی جمع ہے, بڑی کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہوتا ہے نا اس میں. ان کو کیوں گدھا کہا گیا؟ کہ جیسے گدھا کتابیں اٹھا کے پھر رہا ہو, ایسے ہی ان پڑھے لکھوں کا حال ہے. ڈگریوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں, کتابوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں, اس لیے کہ یہ اپنے علم پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے تھے. جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے. یہ مت کو مالا تفالو, ان کے مسلاف تھے. اس لیے ان کو گدھا کہا گیا, کیونکہ گدھا بے شعور ہوتا ہے نا. یہ ویسے بڑے سینسیبل تھے, لیکن جب عمل نہیں کیا تو سینسز کہاں گئی؟ ان میں حرام خور تھے, اللہ کی کتاب بیچتے تھے, اللہ لیلان جھوٹ بولتے تھے, بدعہدی کرتے تھے, دھوکہ بازی کرتے تھے, کتاب اللہ میں مرضی سے تحریف کرتے تھے, سود کھاتے تھے, لوگوں کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے. یہ ان پڑھے لکھے لوگوں کا حال تھا. پڑھے لکھے ان پڑھ تھے, اس لیے ان کو گدھوں سے تعبیر کیا گیا. اس کے برعکس اہل عرب میں بھی کچھ خرابیاں تھیں, لیکن بدعہد نہیں تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے. بیسک کوالٹیز ان کی نسبت امیوں میں زیادہ تھی, اس لیے اللہ نے ان کو سلیکٹ کر لیا, ان کو چن لیا, باوجود اس کے کہ وہ ان پڑھ تھے. لیکن جو بیسک کوالٹیز تھی ان کی بنا پر چن لیے گئے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کی ڈگری سے مروب نہیں ہوتا نا. یہ کتابوں کی لسٹ سے کہ کتنی پڑھ رکھی, یا ہماری بڑی بڑی لائبریریاں جو دکھاوے کی ہوتی ہیں عام طور پر. میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہم لوگ ڈیکوریشن کے لیے بھی کتابوں کا انتخاب کرتے ہیں. قیمتی ترین انسائکلوپیڈیا خرید کر ڈرائنگ رومس میں سجا لیتے ہیں, جس کو کبھی کوئی کھول کے نہیں دیکھتا. خوبصورت جلدیں, خوبصورت ان کے غلاف, خوبصورت ریکس, وغیرہ ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں, وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی. ایسی سجاوٹ سے اللہ تعالیٰ کو کچھ غرض نہیں. تو یہ جو اتنا علم رکھتے تھے اور پھر اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے, اس میں ڈنڈی مارتے تھے, مطلب کچھ سے کچھ بتاتے تھے, کتنی بڑی خیانت کر رہے تھے یہ لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو بشارتیں تھی ان میں کس کس طرح انہوں نے تحریف کر دی, حقائق کو مسخ کر دیا. اسی لیے ان میں سے بندر بنائے گئے, سنجیب بنائے گئے, اللہ کا غضب ان پہ ٹوٹا, مغضوب علیہم قرار پائے. اسی وجہ سے اللہ نے پیغمبر ان میں نہیں بھیجا, امیوں میں اٹھایا. کیونکہ جب پڑھے لکھے لوگ بگڑ جاتے ہیں نا, ان کی اصلاح بڑی مشکل ہوتی ہے. ان پڑھ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں, ہم کچھ جانتے نہیں. وہ غریب مسکین جو ہے وہ سن لیتے ہیں کہ بھی پتا نہیں بتا دو. پڑھے لکھے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کو سب پتا ہے, تم کیا بتاؤ گے ہمیں. تو جو شخص یہ سمجھے کہ مجھے سب معلوم ہے, اس کی نہیں اصلاح ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا تھا اپنی خلق کی اصلاح کا اور بھلائی کا, اس کے لیے ایسے ہی لوگ چاہیے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر کے پھر تن من دھن کی باتیں لگا دیں, جو ہر قیمت پہ پھر اس پیغام کو لے اٹھے. اور اہل کتاب میں سے اکثریت منافقین کی تھی جو محض دنیاوی مفادات پہ جیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گدھوں سے تعبیر کیا. ایک اور جگہ پر آتا نا سورۃ الاعراف میں، اولئک کل انعام بل ہم اضل، ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، ان سے بھی زیادہ گمراہ. اور آج ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے مسلمان معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی نا کہ جس طرح یہود گمراہ ہوئے ہیں تم بھی ان کے پیچھے قدم بقدم چلو گے، حتیٰ کہ وہ کسی کھو میں گرے گے تم بھی ادھر جا کودو گے. ایسے کتاب یہود و نصارہ دونوں کی طرف اشارہ کیا ساتھ میں. آج آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ دین پڑھا پڑھایا نہیں جاتا، کتنے مدارس ہیں، لاکھوں کی تعداد ہے پاکستان میں اسلامی علوم پڑھنے والوں کی، مدرسوں میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، پی ایچ ڈی لیول تک کا کام ہوتا ہے پاکستان میں اسلام پر. لیکن حال دیکھیں ہم سب کے عمل کا، کتنے مشنریز ہیں ہم میں، کتنے مجاہد فی سبیل اللہ ہیں جو اللہ کے دین کو آگے بھی پہنچاتے ہیں. کسی اور کی کیا بات کرنی، اور تو کیا کریں گے، ہم اپنے آپ ہی کو دیکھ لیں نا. کورس کے اختتام پر پہنچ کر ابھی تک ہمارا ذہن واضح نہیں کہ ہم نے بھی کچھ کرنا ہی پڑ لکھ کر. کسی اور کو کیا کہیں، کیوں کریں کسی اور کو، باقی مدرسوں کی بات کیوں کریں، اپنی کریں نا ہم. ٹھیک ہے وہ 8 سال لگاتے ہیں، 9 سال لگاتے ہیں، ڈھیروں کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ دیکھتی تھی وہ کدھر رہتے ہیں لوگ، وہ کیا کرتے ہیں. تو اگرچہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، لیکن مجھے ایک طرح سے ریئیکشن تھا، کیونکہ اتنے سال پڑھنا، اتنے سال نہیں پڑھنا، تھوڑا پڑھو، ایک سال پڑھو، لیکن جو پڑھو اس کو آگے لے کے چلو. بلغوا عنی ولو آیۃ، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہو، آگے پہنچاؤ. یہ ہے انصار اللہ کا کام. اور اس پر پھر اعتراض ہوتا ہے، ایک سال پڑھ کے کیسے آگے پڑھا سکتے، اور سب سے بڑی رکاوٹ ہی وہیں سے. میرا چونکہ دین کی طرف رجحان ہے تو میں کہیں بھی جاؤں تو لوگ مجھے پکڑ پکڑ کے ملواتے ہیں، آپ ان سے ملیے، یہ علماء ہیں، یہ انہوں نے یہ کورس کر رکھا ہے، انہوں نے یہ، خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ میں خوش ہوں گی دیکھ کر کے بھی چلو یہ سارے دین پڑھتے ہیں. جیسے آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، آپ کو دیکھ کے لوگ فوراً دینی باتیں شروع ہو جاتے ہیں، سر ڈھانکا اور دیکھ کے فوراً فتوے لینے شروع ہو جائیں گے. تو میں ہمیشہ ایک سوال پوچھتی ہوتی ہوں، اچھا آپ کرتی کیا ہیں، اتنے سال پڑھا، 7 سال پڑھا، 8 سال پڑھا، اب آپ کیا کرتی ہیں. لیکن عموماً وہی ہوپلیس جواب ہوتا ہے جو ہماری اپنی پڑھی ہوئی بہت سی لڑکیاں کر رہی ہیں. کسی اور سے تو شکایت نہیں، مجھے تو اپنوں سے شکایت، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کریں گے. جو نا سمجھ ہے، بے شعور ہیں، وہ تو ہیں، لیکن جو کتابوں کا بوجھ اٹھا کے پھر بے سمجھی کا ثبوت دیں، اور جن کو پھر عذاب و نلیم سے بچنے کی فکر نہ ہو، پھر ان کا کیا کیا جائے. تو یہاں بنیادی طور پر یہود کے پندار پہ ضرب لگائیے، ان کے اس احساس پہ ضرب لگائیے کہ تم جو کہتے ہو ہم اہل کتاب ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم اس نبی سے کیا سیکھیں، دین تو ہمارے اپنے گھر میں ہے، تو پھر تم کر کیا رہے اس دین کے ساتھ. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. یعنی پچھلے لوگ تو گدھے ہیں، ان کا حال گدھوں سے بدتر ہے کہ جو پڑھ لکھ کر اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے تھے. یعنی تورات میں پڑھتے تھے اللہ کا حکم، اور پھر اس کو بدل دیتے تھے، یا اس پر عمل ہی نہیں کرتے تھے، یا اس کو الٹا بتاتے تھے. یعنی ثم لم یحملوها، اور صرف لم یحملوها نہیں، یعنی خود عامل نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کی انکاری بھی. کہاں لکھا ہے قرآن میں اچھے بنے احکام کو پڑھ کر جھٹلایا. آج ہمارے ہاں ایک ایسا بھی دیندار طبقہ ہے جو یہ دعویٰ بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے، ہم دین پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہیں نہیں لکھا. پھر تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے، انسان تو پھر ڈوب ہی جاتا ہے حیرت میں کہ پھر کہے تو کہے کیا، جواب دے تو دے کیا، بولے تو بولے کیا، کہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں بہت سے لکھاری، بہت سے خاطب بڑے بڑے فلسفیانہ خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صاف ستھرے سیدھے سیدھے احکامات کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. اگر ایک عام جاہل انسان جھٹلائے تو کوئی بات نہیں، جب پڑھے لکھے اہل قلم بڑی بڑی اخباروں میں آرٹیکلز دے دیتے ہیں کہ اسلام میں حجاب کو کوئی تصور ہی نہیں ہے, یہ سب کچھ مولویوں کی پیداوار ہے. حیرت ہوتی ہے کہ پھر ان کو کیا کہا جائے. اللہ کی آیات کا صاف انکار, پورا پورا جھٹلا دینا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ظالم لوگ ہیں جو خود پر بھی ظلم کرتے ہیں, دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں, ان کو اللہ کے راستے سے روک کے. ایک لائق شخص اگر کہتا نا کہ نہیں میں نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا, میرا نہیں خیال کہ یہ دین میں ہو سکتا ہے, اس کی پھر معافی ہو سکتی. لیکن ایک شخص جس کو پتا ہے کہ ہے, لیکن وہ صرف چند دنیاوی فائدوں کی خاطر یا سستی شہرت کی خاطر لوگوں کی پسند اور مرضی کی بات کرتا ہے, لوگوں کی خواہشات کی بات کرتا ہے کہ جس سے اس کو پذیرائی حاصل ہو. کیونکہ جب ہم وہ تبلیغ کرتے ہیں جو لوگوں کی مرضی کی ہوتی ہے, ان کو کوئی کام کرنے کو نہیں کہتے, بلکہ ان کے لیے دین ایسا آسان کر دیتے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی بھی کرو اور دیندار بھی کہلواؤ. ایسے رستے جب کھول دیتے ہیں تو پھر اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور دوسروں پر بھی. قل یا ایھا الذین ھادوا, یہ آمنو کے مقابلے میں ھادوا, کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو. اے یہودیوں نہیں کہا, اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو, تمہیں کہا تو نہیں تھا بننے کو, لیکن تم بن گئے ہو. انسان تم, اگر تم سمجھتے ہو, انکم اولیاء للہ, کہ تم اللہ کے دوست ہو, اللہ کے بڑے پیارے ہو, جیسے وہ کہتے تھے نا, نحنو ابناء اللہ و احباؤ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. من دون الناس, لوگوں کے سوا, تو پھر کیا کرو؟ فتمنوا الموت, تو موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. آج ہم مسلمانوں کا بھی طریقہ کیا ہے کہ ہم بھی اللہ کے پیارے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. جنت میں جانا ہے اگر کسی نے تو بس ہم نہیں جانا ہے. تو ٹھیک ہے, پھر دنیا میں کیوں مصیبتیں اٹھا رہے ہو؟ فتمنوا الموت, مرنے کی دعا کیا کرو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. ولا يتمنونه ابدا, اور وہ اس کی تمنا ہرگز نہ کریں گے, کبھی نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم, بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. کیا بھیجا؟ جو عمل کیے ہوئے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے, اللہ کو ظالموں کی خوب خبر ہے. اصل میں یہود نے دین کو قومی فخر کا نشان بنا رکھا تھا, لیکن فخر تو ہمیشہ فخر ہوتا ہے نا, وہ کسی کام تھوڑی آتا ہے. اسی لیے وہ دین کا نام تو لیتے تھے, اس کے لیے قربانی کوئی نہیں کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تکذیب کی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. اور بڑی چیز کس بنا پر؟ کہ ہم تو جنتی میں جائیں گے اور ہم تو اللہ کے بڑے دوست ہیں, قریبی تعلق رکھنے والے ہیں. اور یہ سب کچھ صرف اوپر کی باتیں تھی, اندر کا حال کیا تھا؟ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ, مسلمانوں سے سخت خوف زدہ تھے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, اس وجہ سے تھے کہ وہ لوگ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے, حقیقی سمجھ والے نہیں تھے. اور موت کی جہاں تک بات تھی تو حال کیا تھا؟ موت کی تمنا تو دور کی بات, کبھی بھی یہود میں سے کوئی قبیلہ مسلمانوں کے مقابل ہو کے نہیں لڑا. تینوں قبائل کا ذکر آپ نے سورۃ الحشر میں پڑھا, اس کی تمہید کے طور پر. بنو قینقاع قلعہ بند ہوئے, بنو نذیر قلعہ بند ہوئے, بنو قریظہ قلعہ بند ہوئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتی ذلک بأنہم قوم لا یعقلون, یہ ناسمجھ لوگوں کے دل ہی پٹے ہوئے ہوتے ہیں. قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, سورۃ البقرہ میں آتا ہے. ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین ولتجدنہم احرص الناس علی حیاۃ ومن الذین اشرکوا یود احدہم لو یعمر الف سنۃ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر. سورۃ البقرہ کی آیت 95-96 میں گزر چکا ہے. اچھا, آپ نے دیکھا کہ سورۃ البقرہ میں جو مضامین دہرائے گئے تھے, آخر میں آ کے خلاصے کے طور پر پھر وہ دہرائے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو وہاں آئی تھی، پھر یہود کا وہ کردار جو پیچھے آیا تھا، اور پھر یہاں پر وہی چیز ایٹ دا اینڈ وہی آ رہی ہے. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. آپ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تو تمہیں آ کے رہے گی، وہ تو پکڑے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده. پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو غیب و حاضر کی جاننے والی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان یہود کے پاس جو مال و دولت تھا، خوب اسلحہ تھا، زندگی کا ساز و سامان تھا، ان چیزوں کی کثرت نے انہیں اس کی محبت میں بھی مبتلا کر دیا تھا. اور جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے وہ بزدل ہو جاتا ہے، وہ صرف شیخیاں بگاڑ سکتا ہے لیکن عمل کے میدان میں نہیں دکھائی دے گا. ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ موت سے مت بھاگو، موت سے نہ ڈرو، یاد رکھو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تم کو آ پکڑے گی، پھر تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر وہ تم کو بتائے گا جو کچھ کہ تم عمل کرتے رہے ہو، یعنی تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے جمعے کے دن پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور تجارت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، تم علم رکھتے. اب آپ دیکھیے ہر بات کے آخر میں ان کنتم تعلمون، جو تم جان چکے ہو، جو علم رکھتے ہو، تو پھر اس کا ثبوت بھی دو عملی کچھ. اب پھر جیسے تجاہدون فی سبیل اللہ کے بعد بتایا تھا ذالکم خیر لکم، اسی طرح جمعے کی نماز کے لیے آنا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے. اگرچہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کو منع نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں اکٹھا ہونے اور اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھا ہونے کی دعوت ہے. اور جمعے کی اہمیت آپ سب کو معلوم ہوگی، میں بھی تھوڑی سی احادیث اس کو بھی بیان کروں گی کہ عبادت گھر میں بھی ہو سکتی تھی، دکان پہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن کہا نہیں، کٹھے ہونے کو کمپلسری قرار دیا گیا. جمعہ کا لفظ مطلب کیا ہے؟ روٹ کیا ہے اس کا؟ جی مینا، جمع ہونا. تو اکٹھی اجتماعی عبادت، اور آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ جامع مسجد میں ہوتا ہے، بڑی مساجد میں، یعنی بڑی اکثریت جمعیت مسلمانوں کی اکٹھی ہو. ہر ہفتے اس کی ٹریننگ ہے، اس کے باوجود مسلمان اکٹھے نہیں، تو پھر جمعے کی روح تو ختم ہے نا. فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب پکارا جائے نماز کے لیے، یعنی اذان دی جائے، اور اس سے مراد وہ اذان ہے جو جمعے کی نماز اور خطبے کے لیے ہوتی یا اس سے پہلے ہوتی. من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، یعنی جمعہ کسی اور دن نہیں پڑھا جا سکتا، جمعے کے دن ہی پڑھا جائے گا. اذا نودی، جب پکارا جائے. اچھا، یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جمعہ کا کانسیپٹ اس سے پہلے موجود تھا، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب آواز دے دی جائے، یعنی اذان دے دی جائے، تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. فساؤ کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگنا شروع کر دو، سکینت اور وقار کے ساتھ ہی چلو گے، لیکن اندر کی جو تڑپ ہے اور اس کام کی اہمیت ہے اس کو یہ ظاہر کر رہا ہے، اور انداز بیان سے پتا چل رہا ہے کہ اذان اور جمعہ دونوں پہلے سے متعارف تھے. یہاں ہدایت صرف یہ دی جا رہی ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان ہو جائے تو دنیاوی مشاغل چھوڑ دو اور فوراً اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ. اچھا، یہاں ذکر اللہ کس کو کہا گیا ہے؟ صرف نماز جمعہ کو؟ نہیں، جمعے کی نماز میں خطبہ لازم ہوتا ہے، جمعے کی نماز خطبے کے بغیر ہوتی نہیں. تو یہاں خطبے کے لیے بھی لفظ اللہ کا ذکر ہے، نماز پلس خطبہ دونوں ذکر میں شامل ہیں. تو یاد رکھیے، ذکر سے مراد صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہوتا. جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ اللہ کا ذکر خوب کرو اور ذکر کی کثرت ہو اور ذکر کے فائدے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر سے مراد صرف تسبیح ہے، بس ایک محدود مخصوص معنی میں لیتے ہیں، جبکہ ذکر میں نماز بھی شامل ہے، والا ذکر اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے، تسبیحات بھی شامل ہے، اور اللہ کی کتاب کی تعلیم و تدریس یہ بھی شامل ہے. جب ذکر کی مجلسوں کی بات ہوتی ہے تو اس میں صرف یہ نہیں کہ اکٹھے بیٹھ کے لوگ تسبیح پڑھ لیں تو وہ ذکر کی مجلس ہے. یہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے یہ کس کی مجلس ہے؟ یہ بھی ذکر کی مجلس ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ذکر کرنا. تو اس وقت آپ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ بظاہر تو اللہ ہی کو کر رہے ہیں، دلوں کا حال اس کو معلوم ہے کہ اندر کس کی یاد ہے، کھانے کی یا گھر کی یا بچوں کی، وٹ ایور. بہرحال جمعے کے دن تجارت کام کاج چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وزر البیع، اور تجارت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات تمہارے لیے بہت اچھی ہے اگر تم جانتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ، پھر جب نماز پوری کی جا چکی، قضا نہیں کی جا چکی، بلکہ اصل میں قضا کا لفظی مطلب بھی پورا کرنا ہوتا ہے. ہم نماز قضا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ چھوڑ دینے کو. فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، مسجد میں نہیں بیٹھے رہو بلکہ جاؤ کام کرو. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا، اور زمین میں پھیل کر کام کاج کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے اللہ کا ذکر جاری رکھو، صرف مسجد اور جمعے تک نہیں، اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں ہو، اپنے اپنے گھروں میں، دکانوں میں، کہیں نہ کہیں ہلکے بنا لو، پڑھنے لکھنے کا کام کرو، اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے کرو، جہاں بھی چاہو کرو. اور کتنا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. دنیا میں ہوتے ہوئے، یہ ہے ہمارا دین، وہ صرف مسجد میں بٹھا کے نہیں کام کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے زمین میں پھیل جاؤ، دنیا کا کام کرو اور اللہ کو یاد کرو. یہ زیادہ مشکل ہے نا، مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنا آسان ہے. اچھا ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ جمعہ ہو جاتا ہے پھر لاؤڈ اسپیکر میں کچھ اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لمبے چوڑے ذکر ہو جاتے ہیں، اس میں ذکر اللہ تو بعض وقت کم ہوتا ہے، اور بہت سی باتیں، اعلانات وغیرہ، اور چندے کی اپیل، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور نظمیں اور نغمے. حالانکہ حکم کیا ہے؟ جمعہ پڑھا، گھر جاؤ، نکلو یہاں سے، چھوڑو اب مسجد. فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیلو. وابتغوا من فضل اللہ، کام کرو. یہود کے لیے کیا تھا؟ سبت کے دن کوئی کام نہیں کرو، سارا دن چھٹی ہے. مسلمانوں کی سارا دن چھٹی کوئی نہیں ہے، عبادت کے دن، چھٹی کے دن بھی کام. واذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر تو ہر جگہ، یعنی دین کو خانوں میں نہیں بانٹنا. یہ تو ہے مسجد کے اندر کی دنیا، یہاں تو ہوگا اللہ کا نام، اور یہ ہے مسجد کے باہر بازار کی دنیا، یہاں ہے جھوٹ فریب کا کام. ایسا نہیں، اکثر لوگ سب کچھ وہیں پورا کراتے، اسی لیے بہت دیر سے وہاں سے نکلتے ہیں، سب کرا کے پھر فارغ ہو کے دنیا کی طرف آتے ہیں، اور پھر خوب دنیا کے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. اور یہاں پر فانتشروا فی الارض میں صرف تجارت نہیں، کھیتی باڑی، جو جس کا کوئی کام ہے، کوئی جہاں بھی ہے. اور اس کو کیا بتایا گیا؟ فلاح کا ذریعہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، یعنی زیادہ کام کرو تاکہ کامیاب ہو. اچھا اب آپ دیکھیے، ذرا ذہن میں تصویر لائیے، ایک شخص اپنے کام میں منہمک ہے، خوب ڈوبا ہوا ہے، آزان ہو گئی، سب رکھ دو، بھاگو، نکلو، جلدی کرو، کام وہی چھوڑا، اٹھے، نہائے دھوئے، تیاری کی، مسجد جا کے بیٹھ گئے، خطبہ سنا، نماز پڑھی، اب وہاں دل لگ گیا، نہیں اٹھو، واپس چلو، پھر کام پہ جاؤ. یہ زیادہ مشکل ہے نا. ایکسٹریمزم تو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں، ہر چیز میں اعتدال ہے. اصل میں دنیا میں انسان سے دو ہی طرح کے تقاضے ہیں، ایک دین کے تقاضے ہیں اور ایک معاش کا تقاضا ہے، اور ان میں سے ہر تقاضا اپنی جگہ اہم ہے. اصل ضرورت ٹائم مینجمنٹ کی، اس کے لیے بھی وقت نکالو، اس کے لیے بھی وقت نکالو، اور اگر جائز طریقے سے اپنے معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرو گے وہ بھی عبادت قرار پائے گا، اور جب دین کے کسی تقاضے کے لیے پکارا جائے تو سب چھوڑ کے آ جاؤ، یہ عبادت شمار ہوگا. یعنی عبادت کی دو قسمیں بتا دی گئی ہیں، ایک مسجد کے اندر اور بازار کے اندر. اب ہوا کیا کہ اذا رأوا تجارتاً، یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب انہوں نے تجارت دیکھی، یعنی ایک خاص موقع کا ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے تو اتنے میں منادی ہوئی، ایک تجارتی قافلہ آیا مدینے میں، مسلمان ان دنوں کافی مشقت سے شکار تھے، قحط وغیرہ تھا، ضرورت کی چیزیں مدینہ کے اندر تو نہیں بنتی تھی، باہر سے آتی تھی تو سب کو ضرورت ہوتی تھی. اب دیکھیں کہ جب چیزوں کی قلت ہوتی تو ہر ایک کا دل ہوتا میں پہلے خرید لوں. جب انہوں نے تجارت دیکھی اور لہو یا کھیل تماشا دیکھا، کیونکہ تجارت کے ساتھ ایک ہلا گلا بھی ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈھول ڈھماکے کر کے وہ سب کو اکٹھا کرتے تھے، جیسے عام طور پر ٹھیلے والے یا ریڑھی والے خاص قسم کی آوازیں لگاتے ہیں، یا کچھ گا رہے ہوتے ہیں، یا پکار رہے ہوتے ہیں، یا کچھ بجا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو لہو کہا گیا. جب انہوں نے تجارت دیکھی یا لہو دیکھا، یعنی کچھ تو تجارت بھی نہیں گئے اور کچھ صرف تماشا دیکھنے، کیونکہ سب لوگ بازار میں کچھ خریدنے تھوڑی جاتے ہیں، کچھ لوگ تو محض لہو کے لیے جاتے ہیں. ان فدو ہی نہیں تھا تو مائل ہو گئے اس کی طرف. ان فدو کا لفظ جو ہے پھر بات بات سے بکھرنا، متفرق ہونا، مائل ہونا، متوجہ ہونا، دوڑ کر منتشر ہو جانا. وترکو کا فائمہ، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا، یعنی تجارتی قافلے کی آمد پر سب لوگ مسجد چھوڑ کے باہر نکل گئے، صرف 12 لوگ باقی رہے. اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور ان کو سمجھایا گیا اور کیا فرمایا، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، تم عبادت کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کے، خطبے کو چھوڑ کے تجارت کی طرف اور کھیل تماشے کی طرف چل دیے، یعنی اس وقت میں یاد رکھو جو اللہ کے پاس ہے وہ ان چیزوں سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے. تم سمجھتے ہو چیزیں ختم ہو جائیں گی، تمہارا حصہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، تمہارا حصہ کہیں نہیں جاتا، وہ تمہارا ہی ہے، مل جائے گا تمہیں. جو دین کے کام میں مشغول ہو تم مت خوف کھاؤ، مت فکر کرو کہ تمہیں رزق نہیں ملے گا. اگر تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی تو بہت بڑی بادشاہت کے مالک بن جاؤ گے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے تم نے دنیا بھر کی دولت بھی سمیٹ لی تو آخر کتنے دنوں کے لیے ہے؟ اس لیے عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، جو چیز اللہ کے پاس ہے اس کے طالب بنو. کتنا زبردست ڈسپلن سکھایا گیا یہاں، کیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت دنیا کا کام نہیں ہو سکتا، جب دین کی تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہو تو اس وقت لہو اور تجارت ممنوع ہے. یہ نہیں کہ کورس میں داخلہ بھی لے لیا اور پھر چھٹی کر کے اور کام کاج بھی کرتے رہے. اچھا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر لوگ چلے گئے تھے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ڈھول تاشوں کی آوازیں سن کر لوگ بے چین ہو گئے، 12 لوگوں کے سوا سب بقیع کی طرف چلے گئے جہاں قافلہ اترا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سب چلے جاتے اور ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بہہ نکلتی، یعنی ایسا لاوا پھوٹتا کہ سب آگ میں بہہ جاتے. بات یہ ہے کہ ابھی صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی تھی، ابھی انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ کام کوئی بہت ناپسندیدہ کام ہے، یعنی خطبے اور نماز کے وقت کو چھوڑ کر اور کاموں میں مشغول ہونا، یعنی دینی مجلس سے بغیر اجازت کے اٹھنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، گستاخی بھی ہے. اگر کبھی ضرورت ہو تو اجازت سے جانا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ استاد پڑھا رہا ہے اور جا کے واش روم میں کھڑے ہو گئے، چلو وضو کراتے ہیں، ٹائم بچ جائے گا بعد میں. ایک ایسی اہمی باتیں ہو رہی ہیں، یہ غلط بات ہے. انتہائی شدید ضرورت کے تحت جانا اور چیز ہے، وہ تو شرعی عذر ہے، لیکن محض دل بہلانے کو، گپ شپ کرنے کو، آرام فرمانے کو، کچھ کھانے پینے کو نکل جانا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اچھا یہ جو ترکو کا قائمہ ہے اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبوں کے بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے ہلکا سا بیٹھتے پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے لیکن خطبہ کھڑے ہو کر ہی ہوتا. اسی لیے آپ کا وہ ممبر ہوتا تھا جس پر آپ کھڑے ہوتے تھے. یعنی تعلیم کا کام کھڑے ہو کر بھی کیا جاتا ہے اور بیٹھ کر بھی کیا جاتا ہے. آپ کی عام مجالس بیٹھ کر ہوتی تھی لیکن جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر. اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کراؤڈ بڑا ہوتا تھا تو جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو سب کو دکھائی دیتے اور اس کی سیڑھیاں بھی تھی نا ممبر کی. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ تجارت کے ساتھ لہو کا جو ذکر ہے اور لہو کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر لے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی یہی دو ویکنیسز ہیں, کام کریں گے کام کے بعد تفریح کریں گے, یا بعض اوقات کام اور تفریح ساتھ ساتھ ہو رہی ہوگی, ادھر ریڈیو آن ہے اور ساتھ ہی اس کے کام ہو رہا ہے. یعنی تجارت اور تفریح ساتھ ساتھ چل رہی ہے تاکہ کام آسانی سے ہو سکے. لیکن اس پر کس چیز کو ترجیح دی گئی؟ ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ,